ایمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب انصرنی بما کذبون، صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ مومنون کی اجمالی تفسیر، ترجمہ اور معارف کے حوالے سے آج ہم اپنی ساتویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں ایک مختصر سا اجمالی دورہ کہ پروردگار نے اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، اس کے بعد انسان کی خلقت کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور پھر آسمانوں، زمین، پودوں اور پھر حیوانات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت کے اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور اپنی خلقت کے کمالات کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ آخری نعمت کا جس کا پروردگار نے ذکر کیا وہ کشتی تھی، کہ انسان غور کرے کہ پروردگار نے ہی یہ تمام چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں، اور یہ تمام جو ایون سائنس کے قوانین ہیں، پانی جو تھرسٹ پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کبھی غور کرے، لوہے کے اتنے بڑے بڑے جہاز، اتنے بھاری بھاری جہاز، اتنا بھاری بھاری سامان لے کر لیکن کس طرح سے پانی کے سینے کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، انسان اس پر غور کرے۔ اور کشتی کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ کیا، اور بڑا ایک خوبصورت، یعنی ادبی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا خوبصورت لنک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کشتی کا ذکر کیا اپنی نعمات میں، اس کے فوراً بعد اپنے انبیاء میں سے جس نبی کا ذکر شروع کیا وہ پروردگار نے اس ذات مقدس سے شروع کیا ہے کہ جس کا معجزہ یا جس کی تاریخ کے اندر جو کرامت رہی ہے اور جو ذکر تاریخ میں اس کا باقی ہے، وہ ایک کشتی ہی کے ذریعے سے ہے، یعنی جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا پروردگار ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے قوم میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر کس طریقے سے ان کی قوم نے ان کو جواب دیا۔ اب جو چیز حضرت نوح کے مقابلے پر قوم بول رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے جیسا بندہ بیان کرے۔ دیکھیے، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ اپنے جیسا بندہ، دیکھیے ہمارے اور انبیاء یا معصومین کی ظاہری شکلوں کا ایک جیسا ہونا ان کے ایک جیسے ہونے کی اوپر دلالت نہیں کرتا۔ میں نے کل اس کی ایک مثال بھی آپ کو دی تھی کہ کہنے کو کیمیکل کمپوزیشن کے اعتبار سے دونوں چیزیں کاربن ہیں، کوئلہ بھی اور ہیرا بھی، لیکن ہم ان کے کاربن ہونے کی بنا کے اوپر، کہ چونکہ دونوں کاربن ہیں، ان دونوں کو کبھی ایک جیسا نہیں کہتے۔ دونوں کاربن ہیں لیکن ہیرے کے اندر ایک صفت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ہم ظاہری طور پر نظر آنے والے جو افراد ہیں ان میں سے امتی میں اور نبی یا معصوم میں بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ معصوم جو ہوتا ہے وہ وحی سے اتصال کی کیفیت کو اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، اور اسی بنا کے اوپر جو ہے وہ معصوم جو ہے نبی یا امام جو ہے وہ امت سے جدا ہوتا ہے۔ لہذا ہم کا جب بھی اگر ہم نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا، نبی کو اپنے جیسا سمجھا، تو اس سمجھنے کے پھر کچھ تقاضے ہیں جن کے آثار ہیں۔ ہم خطا پذیر ہیں، ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے بے تحاشا ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو جاہل ہوتے ہیں، ہمارا کوئی اتصال جو ہے وہی سے اس کا امکان بھی نہیں ہے۔ اب جب ہم اپنے جیسا سمجھ لیں گے تو لازمی ہے ہمیں اپنے جیسا سمجھنے کا نتیجہ اس شخصیت کے اندر ان تمام چیزوں کا اقرار ہے، اور انہی تمام چیزوں کے اقرار کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں وحی سے متصل نہیں ہو سکتا جب میں نبی امام کو اپنے جیسا سمجھ لیتا ہوں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میں اس کے بھی وحی سے اتصال کا انکار انڈائریکٹلی کر رہا ہوں. یقیناً یہاں پر بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ جب نبی اور امام ہمارے جیسے نہیں ہیں تو ہاؤ کین وی فالو دیم. دیکھیں فالو کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری شکل میں بھیجا. وہ ہمارے جیسے, یہ جو ہے نا کہ ہمارے جیسے دکھنے میں اور بہت سارے جو انسانی آثار ہیں ان کے اعتبار سے وہ بالکل ہمارے جیسے تھے. اگر ان کے اندر کچھ صلاحیتیں موجود تھیں, اگرچہ ان کے اختیارات میں بہت کچھ تھا, معجزات کر سکتے تھے, کرامات کو ظہور دے سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنے تمام اعمال کو انہوں نے اس دائرے میں رکھا جو انسانی وسعت کا دائرہ ہے. پہلی بات, یعنی نبی اور ائمہ نے اپنے آپ کو بالکل ہم جیسا بنا کر رکھا اور ہر وہ کام کیا ہے کہ جو ہم بھی انجام دے سکتے ہیں, اور حتیٰ کرامات میں بھی بہت ساری کرامات ایسی ہیں کہ جو مختص ائمہ نہیں ہیں, بلکہ اگر ہم ان کو جو ہے یعنی اگر اپنے اندر جو ہے وہ ایمان کے درجات کو بڑھائیں اور ولایت کے درجات کو ہم طے کریں تو بعض مقامات پر ہم جیسے عام انسان بھی جو ہیں وہ ان مقامات کو در کر سکتے ہیں اور ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے, اور اس میں قرآن کے اوپر بھی دلالتیں موجود ہیں, جیسے آصف بن برقیہ کا جناب سلیمان کے دور میں, اور بہت سارے افراد ہیں کہ جن کا ذکر موجود ہے کہ انسان صاحب کرامت ہو سکتا ہے, ان مقامات کو درک کر سکتا ہے. انسان نے طے کرنا ہے نبی یا امام اس جگہ پر ہوتا ہے. اب نبی یا امام, اب چونکہ یہ نبوت کی بحث ہے میں اس کو زیادہ یہاں پر کھولنا نہیں چاہتا, لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کیا بن سکتے ہیں اس کا آئیڈیل نبی اور امام کی صورت میں بھیجا ہے, اور وہ اسی دائرے میں رہتا ہے جو ہمارے اندر بن سکنے کی کیپیسٹی موجود ہے, ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے. اچھا دوسرے مرحلے پر, اب چونکہ رول ماڈل ہے تو وہ اپنے تمام تر اختیارات کے باوجود, اپنی تمام تر قدرت کے باوجود اپنے آپ کو اسی دائرے میں رکھتا ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے بھی پاسبل ہے. بس مثلا میں یہ اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کربلا میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انسانی وسعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کربلا کو برپا کیا ہے. آپ نے کہیں پر کربلا میں معجزات اور کرامات سے کام نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسانی حدود میں, انسان عام انسان کی حدود میں, عام انسان کی جو وسعت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بھی کربلا برپا کی جا سکتی ہے اور اس کے یہ آثار وہ مرتب کیے جا سکتے ہیں دنیا پر. تو اس لیے ائمہ نے, انبیاء نے, ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ اتنے اختیار, اور دنیا میں ان کا امتحان بھی یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسی لیول پر رکھنا ہوتا ہے, گرچہ ان کے اختیارات بہت ہیں, گرچہ ان کے پاس قدرت بہت ہے, گرچہ ان کے پاس ولایت بہت ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اسی انسانی دائرے کے اندر رکھتے ہیں, اسی کیپیسٹی کے اندر رکھتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے. اچھا اب وہ رول ماڈل بنا کر بھیجے گئے ہیں, ہم اس کو فالو کرنے والے. دیکھیے ہمیں اس سے غلط نہیں ہونی چاہیے, اگر مثال ایک بات ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہوتا تو پھر ہم سے نبوت والے تقاضے مانگتا اللہ تعالیٰ, پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وہی چیز ڈیمانڈ کرتا جو اس نے اپنے نبیوں سے, اسی چیز کا تقاضا کرتا جو اس نے اپنے انبیاء سے اور معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا. لہذا ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی بے شدت ضرورت ہے کہ ہم اس کو درک کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں جب نبی نہیں بنایا تو ہم سے نبوت والا ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں نہیں کہتا کہ تم بالکل نبی بن کر دکھاؤ, نہیں, 100% ہم سے مانگا ہی نہیں گیا ہے اور یہ تقاضا بھی نہیں کرتا. ہمیں امتی بنایا گیا ہے تاکہ ہم اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچائیں. بس میرا تو کام ہی نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے, نہ میں اس کے لیے بنایا گیا ہوں. لہٰذا میں جو بنایا گیا ہوں, اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہدایت کے مرحلوں میں جب الہی ہدایت کا نظام آتا ہے تو پہلی چیز یہ سمجھنی ہے, جس طرح سے دیکھیے ہم جب اللہ کو رب کہہ دیتے ہیں, اللہ کو پروردگار الہ مان لیتے ہیں, معبود مان لیتے ہیں, تو اب اس معبود ماننے کے کام کی حیثیت سے ہمارا کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کو اس جگہ پر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اس کا ہر قول, ہر بات جو وہ کہے گا ہمارے لیے اطاعت اس میں موجود ہے, ہم نے کرنی ہے. اسی طرح سے نبی یا امام کو جب ہم وہ جگہ دیں گے کہ جہاں پر ہم اس کو مان لیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا, اللہ سے مرتبط ہے اور رابطے میں ہے, جیسے ہی میں یہ جگہ دیتا ہوں اب مجھے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس نے جو کچھ بھی یہ کرے گا وہ میری وسعت کے دائرے میں ہے, اور یہ مجھے بتانے آیا ہے, مجھے سمجھانے آیا کہ میں کس کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہوں. لہذا عزیزان من, تمام انبیاء, تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جو ربط ہے پروردگار سے وہ ربط ان کو ہم سے جدا کرتا ہے، لیکن جدا کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو کام انہوں نے انجام دیا وہ ہم انجام نہیں دے سکتے، لیکن پروردگار اپنے انبیاء کے واقعات میں یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے نبی کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے الہی نظام کے مقابلے پر آ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا استدلال کیا ہے؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسے ہی بندہ ہے، اور یہ ساری باتیں کر کے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں یا میں وہی سے متصل ہوں، اس ساری باتوں سے کیا چاہتا ہے؟ یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم سے کیا کرے، فضیلت کو اپنی ثابت کرے، تمہارے اوپر اپنے آپ کو افضل ثابت کرے اور تمہیں اپنا غلام بنائے۔ خوب، اب جب انہوں نے انکار کیا اور آپ کی باتوں کو سننے سے اور آپ کی باتوں کو ماننے سے، اور پھر یہ کہا لوگوں کو کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، بس کچھ عرصے کے اندر یہ دنیا سے چلا جائے گا، اب آپ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن کی سنت کے مطابق 900 یا 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے فرمایا قال رب انصرنی بما کذبون، اے پروردگار، اے میرے رب، میری نصرت کر، میری مدد فرما، بما کذبون، اس چیز کے مقابلے پر کہ جس کو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ ان کی تکذیب کے مقابلے پر اب یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، پروردگار تو میرا ساتھ دے، رب انصرنی تو میرا ساتھ دے، یہاں پر بائے عوض ہے اس کے مقابلے کے اوپر کہ یہ میرا مجھے جھٹلا رہے ہیں، ان کے جھٹلانے کے مقابلے پر اب تو میری مدد فرما، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ میرا ساتھ دیتے اور آگے بڑھتے، پروردگار اب یہ چونکہ مجھے جھٹلا رہے ہیں تو تو میرا ساتھ دے۔ جب اللہ کا نبی دعا کرتا ہے تو پروردگار وہی فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ پروردگار اپنی مدد کے بعد جب انہوں نے مدد مانگی تو اس مدد کا وعدہ پروردگار نے کیسے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کی طرف جناب نوح کی طرف وحی کی اور ان سے کیا کہا، وحی کر کے ہم نے کہ وحی میں ان سے کہا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا، ہماری آنکھوں کے سامنے مثلا اور ہماری وحی کے سامنے، یا سامنے کہیں گے یا یہاں پر بائے استعانت لیا جائے گا، یعنی ہماری آنکھوں کی مدد سے اور ہماری جو ہے کیا نام ہے وحی کی مدد سے جو ہے وہ تم کشتی بناؤ۔ اب یہاں پر اس کشتی کے بارے میں جو یہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا، اس کے بارے میں اکثر جو ہے وہ علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار ان سے یہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کشتی کو ہمارے ہدایات کے مطابق، جیسے ہم ہدایات تمہیں دیں، اور اعین کا مطلب یہ کہ اب تم ہماری مدد سے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے اس میں، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے اور وحی کر کے تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کشتی بنانی کیسے ہے۔ یعنی اس کشتی کا میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ تقریباً اکثر ٹیکنالوجیز جو دنیا میں آئی ہیں ان کو انسان تک پہنچانے میں انبیاء اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ اب تک انسان کو بظاہر کشتی نہ پتہ تھی کہ ہوتی ہے اور کشتی بنائی جائے، نہ اس کے ذہن میں کہیں خطور کیا ہے، پہلی کشتی پروردگار حضرت نوح کے ذریعے سے تعمیر کروا رہا ہے۔ یقیناً اب چونکہ پہلے سے ایک چیز نہیں بنی، اب اس نے بننا ہے، تو لازمی طور پر کشتی اور پھر یہ کشتی جو بن رہی ہے، اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ جو عذاب کی صورت میں پانی نازل ہوا ہے اور اس کی جو کیفیات، قرآن نے بھی بعض کی طرف اشارہ کیا اور روایات میں بھی بیان کیا گیا کہ 40 روز تک زمین بھی پانی اگلتی رہی اور آسمان سے بھی بارش جو ہے وہ ایسا لگتا تھا گویا کہ پانی کی چادریں ہیں جو زمین پر گر رہی ہیں، اور اتنی شدید بارش ہوئی ہے کہ اس دور میں کوئی نہ آسمان پر ستارہ ظاہر تھا، نہ زمین کے اوپر کوئی نشان باقی رہا، پوری زمین جو ہے وہ پانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ اب آپ خود تصور کریں کہ پہلی کشتی بن رہی ہے اور اتنے شدید مسائل کا اس نے سامنا کرنا ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ اسی آیت اسی سورہ میں اور اگلی آنے والی آیتوں میں اس کے حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ 40 مومنین کے علاوہ جانوروں میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی حضرت نوح نے اس میں رکھنا ہے, پرندوں میں سے اور لا بات ہے ہر چیز میں سے کہ جو اپنے آپ کو پانی سے نہیں بچا سکتے ان سب کو جو ہے وہ انہوں نے کشتی میں سیف کرنا ہے, اپنے ساتھ بٹھانا ہے. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ اگر ہر ایک کا جوڑا رکھنا ہے جانوروں میں سے بھی تو کتنی بڑی کشتی اور کتنا اس کی کیفیات ہونی چاہیے کہ جو ان سب کو رکھے. اور لازمی بات ہے ایک بڑی مدت تک ان جانوروں نے رہنا ہے, انسانوں نے بھی رہنا ہے, تو کس طریقے سے ان کو رکھنا چاہیے, ان کے بھی کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے, ان کے بھی کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے, اور ایک طرح سے زمین کے اوپر حیات کو بچانے والی کشتی. تو اتنی ٹیکنیکل کشتی جو ہے وہ بنانا میرے خیال سے اگر آج بھی کہا جائے تو شاید انسان کے لیے جو ہے اتنی ٹیکنیکل کشتی جو ہے وہ بنانا پاسبل نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ اس لیے یہ جو کشتی ہے یہ خاص کشتی ہے, اس کو چاہتا ہے پروردگار کہ ایسی بنے کہ ان تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھی وہ کنٹرول کرے. لہذا فرمایا بعیوننا ووحینا, کیا ہماری مدد سے ہماری جو انسٹرکشنز ہیں ان انسٹرکشنز کے تحت تم نے بنانا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا, پس جب ہمارا امر آیا یعنی وعدہ عذاب جب آیا اور کیا ہوا, وَفَارَتْ تَنُّورُ, اور جس وقت تنور, اب اس کے اوپر بحث ہے, یقیناً روایات میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا اس سے پہلے سنا بھی ہوگا کہ ایک علامت جو حضرت نوح کے زمانے میں ان کے عذاب کے ابتدا کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تندور جو ہے, تنور عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کو ہمارا تندور کہتے ہیں, اور اس کی جو عربی میں پروننسیشن ہے وہ تنور ہے, شاید اسی تنور سے ہمارے ہاں وہ تندور بن گیا ہے, لیکن اصل جو لفظ ہے وہ تنور ہے, اور تنور کے اندر سے جو ہے وہ پانی نکلے گا, یہ علامت تھی اس کی. کہا پس جب یہ ہو جائے تو تم کیا کرنا, جب ہم یہ آیت یا یہ جو ہمارا کیا نام ہے نشانی ہے یہ ظاہر ہو جائے, فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, تو تم کیا کرنا اس میں کہ تم جو ہے وہ تمام جتنے بھی حیوانات ہیں, کلن جتنے بھی ہیں سارے, زوجین اثنین, ہر جو جوڑا ہے اس کے دو دو کر کے تم نے نر اور مادہ کر کے دونوں کا ان کا جوڑا جو ہے وہ بنا کر, اور ان سب کو تم نے جو ہے نا لے کر کیا کرنا ہے, سوار ہو جانا ہے تم نے کشتی کے اوپر, وارد ان کو وہ کرنا, وَأَهْلَكَ, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جتنے بھی اہل ہیں. اب یہ اہل کے جو یہاں پر بحث ہے اسی کے اندر ایک مفصل لوگوں نے بحث کی ہے کہ اہل نبوت جن کو کہا جاتا ہے ان کا جو تعلق ہے وہ نبوت سے ہوتا ہے, نبی سے نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جو افراد ہیں جو کہ سب سوار ہونے جا رہے ہیں یہ سارے حضرت کے رشتہ دار تو نہیں ہیں, یہ تو جو مومنین ہیں ان میں سے کچھ حضرت کے بیٹے ہیں, کچھ حضرت کے گھر والے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ اور رشتہ دار ہوں, لیکن یہ سارے کے سارے تو حضرت کے رشتہ دار نہیں ہیں. اہلک جو کہا جا رہا ہے تو پس اہل نبی کا نہیں ہوتا, نبوت کا ہوتا ہے, اور نبوت کی اہلیت, نبوت کے ساتھ اپنی اہلیت کو قائم کرنا کہ کوئی شخص نبوت کے اہل میں شمار ہو سکے, اس میں ایمان کے ان مراتب کا ہونا ضروری ہے. ان سب کو تو تم سوار کر دو گے, الا من سبق علیہ القول منہم, ان میں سے وہ جن کے لیے قول دے دیا جا چکا ہے, سبقہ یعنی گزر چکا ہے, ان میں سے وہ لوگ کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے ہی بات کر لی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ڈوب جائیں گے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, کہ تم جو ہے اے نبی وہ ان کے بارے میں, الذین ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, اب یہاں پر ظلم سے جو مراد ہے وہ شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آواز اٹھانا ہے, یہ لوگ جو ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے بارے میں, فلا تخاطبنی, ان کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا, ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو مت کرنا, انہم مغرقون, یہ حتماً ڈوب جانے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ انتا و مم ما کا الفلق, اور دیکھو جب تم فضست استوا یعنی ایک ٹھہری ہوئی حالت میں سوار ہو جاؤ, اس طرح سے تم کے کشتی میں آ جاؤ اور تم لوگ سب ایک طرح سے مستوی حالت جو کہتے ہیں بنیادی طور پر ایک ٹھہری ہوئی اور ایک کنٹرولڈ حالت کو, جیسے حضرت آدم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ, یعنی اس کو میں ایک اسٹرکچرل حالت میں لے آؤں, ایک مستوی حالت میں لے آؤں، ٹھہری ہوئی حالت میں لے آؤں، تو تم پھر جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو اس کو سجدہ کرنا، فاستویت، جب تم اس میں سوار ہو جاؤ اور جب تم کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ، جب تم اس کے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لو اور اس ساری صورتحال کو تم جو ہے وہ دیکھو، تو پھر کیا کہو، وَمَن مَعَكَ، تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں، وہ جب کشتی میں سوار ہو جاؤ، عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جب تم اس پر سوار ہو جاؤ تو پھر تم کہنا، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں قوم ظالمین سے نجات دی۔ یہ جو جملہ ہے، یہ پروردگار اس لیے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ شاید ہمیں بھی ایک طرح سے مخاطب کر رہا ہو، ہماری بھی توجہ اس طرف کی طرف دلا رہا ہو، کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس وقت تو اس کو جو ہے وہ یاد رہتا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، لیکن جس وقت وہ سوار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اسے جو ہے وہ خدا یاد نہیں رہتا۔ یہاں پر پروردگار کہہ رہے کہ جب تم سوار ہو جاؤ تو اللہ کی حمد کرو۔ اسی طرح سے جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مشکل سے نجات دے، تو اس نجات سے نجات کو پاتے ہی ہمیں پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ شکر ہی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ ہماری حیثیت ہے نہ ہم اس سے بڑھ کر کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ یہی شکر ہے پروردگار کا کہ جس کے لیے وہ وعدہ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم جب شکر کرو گے تو ہم تمہاری اس نعمتوں کو اور زیادہ کر دیں گے، تمہارے اندر اور وسعت پیدا کریں گے۔ اسی طرح سے، اور یہ جو شکر ہے، حتیٰ یہ بھی پروردگار کی جانب سے ایک توفیق ہے کہ اگر یہ حاصل ہو جائے تو انسان شاکرین میں سے اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ خوب، اب تم ہو گئے، اب اس کے بعد کشتی ہے اور پانی ہے اور حالات ہیں، تو اب جب وہ مرحلہ آئے گا کہ جب تم نے ہم نے تمہیں اس طوفان سے بھی نجات دے لی ہے، کئی دنوں تک بارش ہوتی رہے گی اور اس کے بعد پھر زمین ظاہر ہوگی، تو جس وقت تم زمین پر اترنے لگو اس وقت بھی تم یہ دعا مانگو، وَقُلْ رَبِّ انزلنی منزلن مبارکن وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اے پروردگار تو ہمیں جو ہے وہ انزلنی، ہمیں اتار، نازل کر، یا ہمیں اتار، منزلن مبارکن، ایسے مبارک مقام کے اوپر اتار، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، تو بہترین لوگوں کو نیچے لانے والا ہے۔ تو چڑھتے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں قوم ظالمین سے نجات دی، اور جب وہ طوفان وغیرہ ختم ہو کر تم نے اترنا ہے تب بھی پروردگار سے مدد مانگو، کیونکہ وہی تمہیں دوبارہ بہترین طریقے سے کشتی سے اتار کر زمین پر لانے والا ہے۔ بس دیکھیے، ہر حالت میں ہمیں پروردگار کا شکر کرنا چاہیے، پروردگار سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پروردگار ہی کی جانب سے ہے جتنی بھی نجات ہے۔ آج کل دنیا میں جو یہ کرونا وائرس کا سلسلہ چلا ہوا ہے، اس کے حوالے سے ٹھیک ہے، میں یقیناً اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ بحث کروں کہ آیا یہ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے، نہ میری ایکسپرٹ فیلڈ ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مین میڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ مین میڈ ہے، اور بعض اوقات انسان کی بنائی ہوئی چیز ہی جب اس کے لیے باعث عذاب بن جاتی ہے اور وہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر دست و پا مارتا ہے کہ مجھے کہیں سے نجات کا راستہ مل جائے، اور نجات کا راستہ نہیں ملتا، تب ہی انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا اپنا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار کے اختیار سے ہے۔ خوب عزیزان، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ اور بیان کرتا چلا جاؤں کہ حدیث میں آیا ہے کہ کنز الدقائق میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا کہ یا علی، تم جب بھی کسی منزل میں، کسی بھی مکان میں وارد ہو تو اس آیت کی تلاوت کیا کرو، کہ جب تم اس آیت کی تلاوت کرو گے تو پروردگار تمہیں اس جگہ کی خیر کے ذریعے سے کامیاب کرے گا اور اس جگہ کے شر سے تمہیں بچا کر رکھے گا۔ یہ ایک نسخہ بھی ہے، ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ انسان نہیں کسی بھی جگہ پر جائے، کسی گھر میں، کسی جگہ پر، کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، کاروبار کے حوالے سے ہوتا ہے، ایون گھومنے پھرنے کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، جس اعتبار سے بھی ہے، ہوٹل ہے، ریزورٹ ہے، رشتہ داروں کا گھر ہے، اینی جگہ بھی، جہاں پر بھی جائیں، اگر آپ لوگوں کو یاد رہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ سورہ مومنون کی 29 نمبر آیت ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ جہاں پر بھی جاؤ اس مکان کی جو خیر ہے اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، اور جو اس جگہ کا شر ہے وہ تم سے اللہ تعالیٰ دور رکھے گا۔ اس کے علاوہ میں مجھے یاد آ رہا ہے بہرحال کہ ہمارے ایک استاد تھے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ گھر کے حوالے سے کہ میں جو ہے وہ گھر تلاش کر رہا ہوں، مجھے گھر نہیں مل رہا، تو انہوں نے اس کو جو ہے اسی آیت کے حوالے سے کہا تھا کہ اس آیت کا ورد کیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باعث برکت جگہ جو ہے وہ مہیا کرے گا۔ تو بالآخر قرآن سے انسان کا جو ہے وہ ربط ہونا بھی چاہیے، اور میں نے چونکہ استاد کو کہتے ہوئے سنا اس لیے آپ کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا۔ خوب، اب حضرت نوح کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ دیکھیے، اگر ذرا سا قرآن میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی اور یقیناً آپ لوگوں کے پاس ہوگا بھی، اگر آپ اس پہ دیکھیں انسان کی خلقت کو ذکر کرنے کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، ایک خلقت ہم نے بنائی اس کے بعد ہم نے شروع کی ایک جدید خلقت۔ خوب، اس کو بیان کرنے کے بعد جب زمین اور آسمانوں کا ذکر کیا تو فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّات، زمین کے اندر ہم نے کیا کیا، شروع کیا تمہارے لیے ہم نے کس چیز کو، باغات کو، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کھجور اور اس کے کیا نام ہے عناب یعنی انگور کے جو ہے وہ باغات تھے، اس کو ہم نے تمہارے لیے لگایا۔ یعنی ایک سٹیپ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص انداز سے فَأَنشَأْنَا یا ثُمَّ أَنشَأْنَا کہ پھر اس کے بعد ہم نے شروع کیا، یہ ایک سٹیپ کو مکمل کرنے کے بعد دوبارہ ہم نے شروع کیا، یعنی ہر سٹیپ ہر مرحلہ طے ہونے کے بعد جو نیکسٹ مرحلہ آ رہا ہے اس کو بھی پروردگار اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس مرحلے کو بھی ہم نے شروع کیا۔ اب یہاں پر بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے بعد اسی لہن میں اسی انداز سے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، کہ اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ حضرت نوح کے بعد دوبارہ ہم نے شروع کیا، دوبارہ ہم نے اس میں سے جاری کیا کس چیز کو، ایک اور زمانہ یا ایک اور سلسلہ، قرن جو ہے وہ زمانے کو کہتے ہیں، ایک دوسرا قرن، ایک دوسرا زمانہ، یعنی ایک زمانہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کیا ایک اور عصر جو ہے اور ایک اور زمانہ جو ہے ایک نبی کا جو ہے اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے شروع کیا۔ سوری، ایک آیت مجھ سے اس میں مس ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، کہ آیت 29 کے بعد یہ کہ ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، کہ اس سارے واقعے میں حضرت نوح کے ہماری آیات پوشیدہ ہیں اور ہماری نشانیاں پوشیدہ ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم ہی ہیں کہ جو تمہیں اس کے اندر مبتلا کرنے والے ہیں، یعنی یہ جتنی بھی ابتلا ہے، یہ جتنے بھی آزمائش ہے، یہ ساری کی ساری جو آزمائش ہے اس کو بھی جاری کرنے والے ہم ہیں، جتنے بھی زمین کے اوپر معاملات ہیں جو کچھ بھی ہے اس کا اصل مؤثر پروردگار ہے، حتیٰ یہ جو شر ہم تک پہنچتا ہے، اگر کسی چیز کا نقصان ہم تک پہنچتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ نسبتاً شر ہوتا ہے ورنہ اس کے اندر بھی خیر ہوتی ہے، کائنات کے اندر خیر مطلق ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہمارے اوپر اثر کر کے ہمیں نقصان بھی پہنچاتی ہے تو اس کے اندر بھی جو مؤثر اصلی ہے اس کے اندر بھی وہ اثر رکھنے والا جو ہے وہ پروردگار۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیے، پروردگار نے کوئی چیز جو ہے وہ شر، وہ خود مطلق خیر ہے، اس سے جو کچھ بھی خلق ہوا ہے وہ خیر ہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک بن نسبت شر ہوتا ہے، ایک بات، دوسری بات یہ کہ وہ جو شر کی کیفیت ہوتی ہے چونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اور اس کو اس طریقے سے درک نہیں کر پا رہے ہوتے، تمام جوانب ہمارے سامنے نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو اپنے لیے شر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ اس کائنات میں شر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں سانپ ہے، جیسے سانپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈسنے کے لیے تو خلق نہیں کیا، آج ہم نے سائنٹیفک ترقی کرنے کے بعد دیکھا کہ سانپ ہی کے زہر سے دوائی بنائی جا سکتی ہے۔ اب یہ دوائی آپ سوچئے کہ اگر آپ کے لیے بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ دوا کیا ہے، خیر۔ اسی طرح سے اور فوائد بھی ہو سکتے ہیں کہ جو آج تک ہم نے درک نہیں کیے لیکن اس کے اندر موجود ہوں گے۔ دوسری طرف دیکھیے، اب اگر میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں سانپ کی جو پروٹیکٹیو انوائرمنٹ ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو محفوظ کر رہا سمجھتا ہے، اس کے اندر وارد ہوں کہ جس کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے اور پھر میرے پر جوابی حملہ کرے، اب ایک مرتبہ میری بے وقوفی میری جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک دفعہ لا علمی میں بھی ہو گیا اور اس سانپ نے مجھے ڈس لیا، اب چونکہ اس سانپ کا ڈسنا مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے، درد پہنچاتا ہے، بعض صورتوں میں مجھے موت آ جاتی ہے، یہ جو سارا سب کچھ ہو رہا ہے اس کو چونکہ میں اپنے لیے، ہمارے ساتھ مسئلہ کہ ہم موت کو اپنے لیے شر سمجھتے ہیں جبکہ موت شر نہیں ہے، وہ ایک مقررہ وعدہ ہے جس نے آنا ہے۔ اسی وجہ سے موت کے اوپر ایک دو کیفیات ہیں، ایک کیفیت یہ کہ بالآخر ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے رشتہ دار عزیز ہوتے ہیں، ان کی جدائی ہمارے لیے ایک افسوسناک امر ہوتا ہے، اس چیز کی کیفیت انسان کو غمناک کرتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے مثلاً، اے ابھی تو تمہارے مرنے کے دن نہیں تھے، کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ بات کریں؟ آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ بات کریں کہ تمہارے زندہ رہنے کے دن تھے یا نہیں تھے۔ یہ بات یعنی کہ تمہارے زندہ رہنے کے دن تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے غلطی کی ہے کہ تمہیں مار دیا ہے۔ لہذا ان جملوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان کوئی ایسے جملے نہ کہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت اور اس کی مصلحتوں سے جا کر ٹکراتے ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی نہیں لگائی ہے کہ ہم کسی کے لیے طے کریں کہ کس نے کتنا زندہ رہنا ہے عرصے، اور کس نے کس ٹائم تک کھیلنا ہے کس ٹائم تک نہیں کھیلنا۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ اختیار دیا ہے اور نہ اس میں ہمارے ورود کا کوئی ہمیں حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خدا نخواستہ بھائی، میری والدہ کا یا میرے کسی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے انتقال میں جو جدائی آ جائے گی، اب یعنی یقیناً اس دنیا میں ملاقات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو اس جدائی کی کیفیت، بالآخر انسان بے جان چیزوں کے ساتھ اگر رہے چبر اسد جاندار، تو ان سے الفت پیدا ہو جاتی ہے انسان کو۔ اور بعض اوقات ان چیزوں کی جدائی، انسان مکان میں رہ رہا ہوتا ہے، اگر مکان چھوڑنا پڑے اس کو تو اس کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ اس کا غم کچھ عرصے تک انسان کے اوپر رہے یا اس حالت میں غم اس کو محسوس ہو، آنکھوں سے آنسو نکلے، اس کو شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ وہ جو دوسرا ایکسٹریم اینڈ ہے کہ جو جہاں پر شرک سمجھا جاتا ہے رونے کو، یہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیر انسانی جو ہے وہ ہم سے کبھی بھی چیزیں نہیں چاہتا۔ ایک انسان کے اندر، اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ شرک شرک کرتے رہیں گے، اپنا بڑا مارا گیا تو دھڑ دھاڑ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، پھر اسے نہ شرک ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ باقی لوگوں کے لیے شرک ہے، اور جب اپنے کوئی بڑے مارے جائیں گے تو دھاڑے مار مار کے روئیں گے، وہ شرک نہیں ہوگا۔ تو یہ دوغلی پالیسی جو ہے اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی انسان کے جو انسانی عواطف ہیں، سخت دلی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، دین میں سخت دلی کو بالکل بھی پسند نہیں کیا، اس کے مقابلے پر رقت قلبی کو پسند کیا گیا ہے۔ بس انسان کے اندر جو ہے وہ یہ کیفیات موجود رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موت مقرر کی ہے، اس بندے کے مرنے کے آثار ہم پر مرتب ہوں گے، ہم اس کی یاد آئے گی، ہم اس کے لیے آنسو بہائیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے کچھ سامان مہیا کرنے کی کوشش کریں گے، ایصال ثواب کا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس طرح کے جملے، ابھی تمہیں نہیں مرنا چاہیے تھا، ابھی تو تمہارے کھیلنے کے دن تھے، وغیرہ وغیرہ، ایسے ہمارا کوئی نہیں اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، اب یہ جو سانپ نے فرض کرے مجھے ڈسا ہے، تو میں اگر صحیح معنی میں تمام چیزوں سے واقفیت حاصل کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت پہ اس کا ڈسنا مجھے اور کتنی چیزوں سے جو ہے وہ بچا رہا ہے۔ بس اگر میرے اوپر وہ ظاہر ہو جائیں چیزیں، اسی لیے فرمایا کہ جو انسان مشکلات سے بھاگتے ہیں یا مشکلات سے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ لگ جائے کہ ان مشکلات کے اندر اللہ نے ان کے لیے کتنی خیر رکھی ہے، تو وہ یہ دعا کریں گے کہ ہم ہر وقت ہی مشکلات میں رہتے ہیں۔ لہذا چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تمام جوانب سے ہم متوجہ نہیں ہوتے، اس لیے اپنے جہل اور چونکہ اپنی نسبت ہمیں کچھ اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے، ریلیٹیولی ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ شر محسوس ہوتی ہے یا ہم اس کو اپنے لیے شر سمجھتے ہیں۔ خوب، حضرت نوح کے یہاں تک، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مبتلا کرتا ہے، اگر میں کوئی غلط کام کروں گا، اس غلط کام کے آثار میرے اوپر جب مرتب ہوں گے، اس کام کا میرے اوپر مرتب ہونا بھی وہ جو کیفیت ہے، مثلا میں اگر سانپ کے سامنے اپنی جان بوجھ کے ہاتھ کو لے کے جاؤں گا اور اس پر کاٹے گا، تو یہ جو سانپ کا یہ عمل کرنا ہے اور اس کاٹنے سے مجھے درد یا تکلیف یا مجھے موت واقع ہوگی، یہ تاثیر بھی پروردگار نے رکھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے سورہ مبارکہ بقرہ کی، میرے خیال سے اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا، اور 120 نمبر آیت، اگر میرے ذہن میں جو ہے وہ غلط ایڈریس نہ ہو ابھی تک، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہاں جی، سورہ مبارکہ بقرہ، نہیں 120 نہیں ہے، بس اب اگر میرے ذہن میں آیت کا ایڈریس صحیح نہیں ہے تو میں آپ کو صرف اندازے سے بتا دیتا ہوں کہ وہ مقام کے جہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جادو کا ذکر کر رہا ہے، اور اس جادو کے ذکر میں اللہ تعالیٰ ہاروت اور ماروت کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ دو فرشتے ہم نے بھیجے تھے، کہ جن فرشتوں نے جا کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ جادو کا توڑ سکھایا، اور وہ ان کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں، یہ جو چیزیں تمہیں بتا رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے ایک طرح کا خود فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، اس سے بچ کے رہنا. اور اس میں ہی پھر پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی حتی جادو کے اندر بھی تاثیر ہے، یہ جو جادو سے عمل اثر کرتا ہے، یہ بھی بإذن اللہ ہے. اللہ یعنی جادو نے بھی جو اثر کرنا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پروردگار کے اذن کے بغیر کر لے گا. پروردگار کے اذن کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اثر اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتی. بہرحال مجھے ابھی تھوڑا سا آیت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ہاں سوری، یہ شاید 102، آیت نمبر 102 کہ ارشاد فرماتا ہے پروردگار، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، کہ یہ لوگ جو تھے، شیطان جو تھے، یہ کفر کرتے تھے. اور شیطان کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ان کے مقابلے پر اللہ نے دو فرشتوں کو نازل کیا، وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اور یہ کسی کو اس کا توڑ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ اس سے یہ قول نہیں، وعدہ نہیں لے لیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں. کیونکہ جادو کے توڑ کے لیے جادو کو سکھانا ضروری ہوتا ہے، کہ جادو کو سکھا کر پھر بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس کا ایسا توڑ ہے. تو اب جس کو جادو آ گیا، اب لازمہ تھا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مجھے خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی قدرت حاصل ہو جائے، میرے پاس کوئی ایسا اختیار آ جائے جس سے میں دوسروں کے کو نقصان پہنچا سکوں، اور پھر یہ اختیار اپنے ہاتھ میں ہونے کے باوجود مجھ سے جو کوئی دشمنی کرے، میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے، میری کوئی بےعزتی کرے، اور پھر بھی میں اس کو اس چیز کے لیے استعمال نہ کروں، یہ اپنی جگہ ایک بہت مشکل کام ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس منزل پر کہ انسان کے پاس کوئی ایسا اختیار موجود ہو اور وہ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے اور کسی کے نقصان کے لیے استعمال نہ کرے، یہ خود اولیاء کا درجہ ہے کہ جو اتنا آسان کام نہیں ہے. خوب، اس سے جو ہے وہ سحر کے ذریعے سے وہ وما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ جدائی ڈال دیتے تھے. وما ہم بزارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. دیکھیے جو کچھ بھی ہے، اگر کسی چیز کے اندر ضرر بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ نے جو ہے وہ ضرر کو خلق کیا؟ نہیں، ضرر کو خلق نہیں کیا، ہمیں اس کا صحیح استعمال نہیں پتہ. بالکل میں نے جیسے سانپ کی مثال آپ کو دی، اللہ نے سانپ اس لیے خلق نہیں کیا ہے، لیکن اگر سانپ مجھے کاٹے گا تو اس کا جو ضرر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اور اس کی بھی مصلحتیں ہیں، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہوئی ہے، جس کو دریافت کرنا اتنا انسان کے لیے آسان کام نہیں ہے. اور یہی وہ مقام ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. خوب، حضرت نوح کا سلسلہ ختم کر کے میں نے عرض کیا اسی ترتیب سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایک سلسلے کو ختم کرنے کے بعد جب دوسرا شروع کیا تو فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرن آخرین. قرن عصر کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، خاص جو زمانے کا حصہ ہوتا ہے اس کے لیے قرن یا عصر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے اس کے بعد حضرت نوح کا میں عرض کیا 950 سال کے قریب، تو تقریباً آپ کی جو ہے وہ تبلیغی عمر ہے. اس کے بعد قرن آخر یا نسل ہائے دیگر، دوسری نسلوں کے لیے، چونکہ ایک پورا فیز جو ہے وہ نسل انسانی کا ختم ہو گیا. انشانہ، ہم نے اس کے بعد دوبارہ ایک فیز شروع کیا نسل انسانی کا. ثم انشانہ، ہم نے دوبارہ ایک فیز شروع کیا قرن آخر، ایک عصر، ایک نیا سلسلہ دوسرا جو ہے وہ شروع کیا. فارسلنا فیہم رسولا منہم، اور ان کے اندر بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، انہی کے درمیان میں سے رسولوں کو بھیجا ہم نے. اب وہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. قول ان کا بھی یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. افلا تتقون، پس تم کیوں دوری اختیار نہیں کرتے، تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے. وہی الفاظ بالکل جو کہ حضرت نوح. ان الفاظ کی تکرار گویا یہ بات سمجھا رہی ہے کہ تمام انبیاء ایک پیغام لے کر آئے، اور اس پیغام کی جو اصل ہے وہ عبادت پروردگار ہے. خلاصہ اگر اس کے اندر کیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء بنیادی طور پر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اصل جو ہدف ہے تمام انبیاء کی بعثت کا، تمام انبیاء یا رسولوں کے ارسال کا، ان کی بعثت کا، اس کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے. اور یہی جیسے لا الہ الا اللہ ہے، وہی پیٹرن ہے، ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. جس طرح سے حضرت نوح کے زمانے میں اس زمانے کے ملاکی اب میں نے تعریف چونکہ کر دی اس لیے میں اب ریپیٹ نہیں کروں گا کہ وہ خواص کیپٹلسٹ جن کے ہاتھ میں ساری قدرت رہتی ہے, یہاں پر بھی جو رسول تھے ان کے مقابلے پر جو ہے وہ اپنے زمانے کے یہ جو خواص اب دیکھیں طول تاریخ میں مسلسل یہ خواص جو ہے وہ انبیاء کے مقابلے پر آتا ہے اور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. آج بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم جو ہے وہ انقلاب اسلامی اور اس کے بعد کے حالات کا جائزہ لیں تو وہاں پر بھی ایک کیپٹلسٹ ہے اپروچ ہے. آج پاکستان کی آپ بات کریں, اس وقت پاکستان کے اندر جتنی بھی تباہی ہے جتنی بھی بربادی ہے ہر جگہ پر کیا ہے کیا ایک خاص گروہ بنا ہوا ہے. یہ اس پہ غور کیجیے گا کہ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ لفظ استعمال کیا گروہوں کا, جمع کے سیخوں میں بھی استعمال کیا ہے. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ گروہ ایک نہیں ہوتے. آج پاکستان میں ابھی جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیچارے نے ایک جملہ کیا کہہ دیا اس کو لے کر, اور یقین کریں کہ تقریباً جتنے بھی یہ اینکرز جو چیخے چلائے ہیں یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو جھوٹ بولنے میں لوگوں کو بلیک میل کرنے میں اور اس طرح کے کاموں میں مشہور ہیں. بدنام زمانہ ہے, یہ جرات دیکھیں آپ ان کی کہ بدنام زمانہ ہو کر ایک عالم دین جب ان کو جو ہے وہ امر بالمعروف یا نہیں منکر کر رہا ہے یا ان کو متوجہ کر رہا ہے تو کتنی شدت سے اس کا جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں, اس کے مقابلے پر آ کے کھڑے ہو رہے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ کیا نام ہے کہ مولانا طارق جمیل جو ہے نا وہ کوئی الہی نمائندے اس طرح سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی توفیقات دی ہوئی ہیں, جو بات انہوں نے کی تھی وہ حق تھی اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت تھی. ہم جب اپنی بات کرتے ہیں مثلا اپنے قشر کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں علماء سو کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کیا اینکرز جو ہیں وہ ان کے درمیان میں یہی جو چیخنے والے ہیں ان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں, ان کے مختلف حالات اٹھا کر دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے باطل قوتوں کا بھی جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹنے کی کوشش کی. بہرحال میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا سیاسی موضوعات میں, لیکن آپ دیکھیں اب پاکستان میں اسی طرح کے ملا وہ لوگ کے جو قدرت اور طاقت آخر بیوروکریسی ایک ملا ہے, بالکل آپ کا میڈیا اس وقت ایک ملا ہے, ہمارے قوم کا اسٹیبلشمنٹ ایک ملا بنی ہوئی ہے, سیاستدان ایک ملا بنی ہوئی, یہ ایک گروہ گروہ بنے ہوئے ہیں. بعض جگہوں پر یہ گروہ جو ہے وہ آپس میں بھی گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور ساری دنیا کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان سے فرار کرنے کا, آپ ایک سے نکلیں گے دوسرے میں پھنسیں گے, دوسرے سے نکلیں گے تیسرے میں پھنسیں گے, اور سب نے اپنی ہائرارکیز بنائی ہوئی ہیں. وہ اس پر جھپٹتا ہے وہ اس پر جھپٹتا ہے, آپس میں چھینا جھپٹی اگر کہیں ہو جائے تو نظر آتے ہیں, ورنہ ان کے جہاں ویسٹرن انٹرسٹ ہوں یہ لوگ سارے کے سارے ایک ہو جاتے ہیں, اور ایک ہونے کے بعد جو ہے وہ جو پستی ہے وہ کھوتی ہے قوم. خوب قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة, وہاں پر بھی پیچھے فرمایا کہ یہ لوگ جو تھے وہ کون تھے, قال الملأ الذين كفروا من قومه, وہاں پر بھی یہ فرمایا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا, یہاں پر بھی, لیکن کفر کے ساتھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی تعریف اور بیان کی, ان کی کیفیات بیان کی, وہ کیا, وکذبوا بلقاء الآخرة, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے آخرت کی جو ملاقات ہے لقاء ہے آخرت کا, اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہونی ہے یہ لوگ کیا ہیں اس کے بھی مخالف ہے اور اس کو بھی جھٹلانے والے ہیں. خوب یہ جھٹلاتے ہیں اور جھٹلانے کے بعد جو ہے لقائے آخرت کو, وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ جو لوگ ہیں کہ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, اَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ جو دنیا کی حیات ہے اس کے اندر ہم نے ان کو ناز و نعم دیے نعمتیں دیے. یہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے یہ قدرت ہے یہ پیسہ ہے یہ ان کا اپنا نہیں, اطرف نہ ہم ان کو یہ سب کچھ ہم نے دیا ہے, ہم نے یہ ناز و نعم ان کو دیے ہیں, اور اس کے اوپر یہ اکڑتے ہیں اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور پھر جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور لقائے آخرت کو, قیامت کا جو دیدار ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اندر جو ایک ملاقات, یہ ملاقات بھی یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملاقات کرے گا سے مراد یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی شکل میں آئے گا, ایسا نہیں ہے. لقاء الآخرة سے مراد صرف یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر سے پردے ہٹ جائیں گے اور وہ بہت سارے حقائق کو دیکھ رہا ہوگا, تو پروردگار ایسی ذات ہے ہی نہیں کہ جو کسی شکل میں کسی صورت میں, اصلاً اس کی جو کیفیت ہے وہ ایک لامحدود ذات ہے, اور جو لامحدود ذات ہوتی ہے بالکل اللہ تعالیٰ ایک لامحدود ذات ہے, لامحدود ذات کی لامحدودیت کا تقاضا ہے کہ نہ اس کا جز نکل سکتا ہے نہ اس میں سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ ہو سکتی ہے, لم یلد ولم یولد ہے, نہ اس کو لامحدود کو کوئی پیدا کر سکتا ہے نہ اس میں سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ ہو سکتی ہے. تو جب اس میں سے کوئی حصہ نکل ہی نہیں سکتا تو وہ شکل شمائل اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کا اصل وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہے. لیکن جب انسان کے اوپر سے اب ہمارے پاس مادی حجاب ہے, جب یہ مادی حجاب ہٹیں گے اور ہم اپنی روح کو اس کی جو کیفیت تجرد ہے اس کے ساتھ درک کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آئیں گی جو ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ لوگ بھی مل کر کیا کہہ رہے ہیں, ما ھذا الا بشر مثلکم, بالکل وہی جملے دیکھیں کہ یہ نہیں ہے, یہ تو تمہارے جیسا ایک ہمارے اور تمہارے جیسا ایک عام بشر ہے. یاکل مما تاکلون, جو تم کھاتے ہو یہ بھی وہی کھاتا ہے. یاکل مما تاکلون منہ, جو تم جن چیزوں میں سے کھاتے پیتے یہ بھی اسی میں سے کھاتا ہے. وہ یشرب مما تشربون, اور پیتا بھی وہی ہے جو تم پیتے ہو, جیسے تمہارے جیسا کھانا پینا کرتا ہے. تو جب چونکہ یہ تمہارے جیسے کھانا پینا کر رہا ہے لہٰذا یہ تمہارے جیسا ہے. اب میں نے عرض کر دیا پیچھے, گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا, یہ جو اپنے جیسا کہنا ہے بنیادی طور پر یہ کس چیز کا انکار ہے؟ اس ذات کا, اس نبی کا, اس رسول کا جو ارتباط ہے الہ سے, پروردگار سے, اس الہی ارتباط کو نگیٹ کرنا, اس کو رد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی جو ہمارے جیسا ہے. تو پس یاد رکھے گا, الہی نمائندے کو اپنے جیسے کہنے کا ایک معنی کیا ہے؟ انکار بے وحی, وہ جو اتصال بے وحی ہے, الہی نمائندہ ہونے کا انکار کرنا. اور یہ ہر دور کے جو ملا ہیں, ہر دور کے جو قدرت مند لوگ ہیں وہ اس کا انکار کرتے چلے آئے ہیں اور انہوں نے ان کا انکار کیا ہے. انشاءاللہ سلسلے کو آپ کی طرف اس سے آگے بڑھائیں گے جو خدا ہمیں توفیق عنایت کرے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کی پربرکت ساعتوں میں, کہ جو ماہ اس نے مغفرت کا, اپنی رحمتوں کا, اپنی برکتوں کا قرار دیا ہے, ان تمام رحمتوں اور برکتوں میں جو سب سے بڑی رحمت ہے اس کی, جو سب سے بڑی نعمت, نعمت کبریٰ الٰہیہ ہے, بار الہ اس سال اس کا دیدار ہمیں نصیب فرما اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, پریشانیوں کو دور فرما. تمام مومنین کو بالخصوص اور تمام جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں ان کو بالعموم اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ. تمام مومنین جو دنیا میں باطل سے برسر پیکار ہیں, بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.